بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، یعنی کچھ لوگ اتنے ناشکرے ہوتے ہیں کہ نعمتیں مل جاتی ہیں پھر بھی اس کے باوجود اس کو بدل ڈال دیتے ہیں، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صرف دنیا پیاری ہوتی ہیں۔ شروع میں دنیا کیسی تھی، یہاں لکھ لیجئے آیت 213، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ وحدت امت کا نسخہ۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ میں حق پہ رکھنا، حق کا ساتھ رکھنے والے ہوں، باطل پہ نہ ہوں۔ اور اگلی آیت ٹاپک لکھ لیجئے، جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ام حسب تم ان تدخل الجنہ، آیت 214، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو؟ اپنے اوپر لیجئے، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میرا رب مجھے یہ بات تو نہیں کہہ رہا، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہمیں تو ابھی وہ مشکلیں آئیں بھی نہیں، اللہ نہ کرے کبھی آئیں، کیونکہ میرا ایمان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنی مشکلوں کے باوجود جمے رہے۔ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے۔ یہ کیسے لوگ تھے جو خدا کے پوچھتے تھے کیا خرچ کرے، آج ہم کہتے ہیں کیا خرچ نہ کریں، کس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کون سی چیز پہ کیا کریں۔ صحابہ کرام ایمان کے اتنے خوبصورت نمونے تھے کہ آ کے پوچھا کرتے تھے، مال والوں کو فکر تھی تو مال لگانے کی، گھروں والوں کو فکر تھی گھر لگانے کی، اللہ نے ان کی یادائیں قرآن پاک میں پیش کر دیں۔ سوال کیجئے خود سے، میرے پاس کیا ہے جو میں خرچ کروں؟ کیا میں نے بھی آ کر کبھی پوچھا کہ مجھ سے بھی کچھ چاہیے، میں بھی کچھ خرچ کروں؟ جب اندر سچا ایمان آتا ہے، تعلق باللہ آتا ہے، تو یہ سوال خود بخود زبان پہ آنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک مائنڈ میپ ہے، دیکھیے گا، مال خرچ کرنے کے اولین مصارف، سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات، خود پہ بھی خرچ کیجئے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ نہیں کہ اپنی ضروریات پہ نہ لگائیں اور دوسرے بیچارے آپ کو مجبور سمجھ کر دیں، لیکن یاد رکھیں اپنی ذات پہ اسراف نہیں کرنا۔ حضرت عثمان کی طرح ایک فالتو چراغ جلانے پہ بیوی سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے نام پہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی دے دیتے ہیں۔ تو اپنا سوال کیجئے، میں اپنی ذات پہ کھلے دل سے لگاتی ہوں یا دین پہ؟ انشاءاللہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، آپ دیکھیں نا، تو پہلی ذات ہے آپ کی، دوسری ہے ماں باپ، اور اسی کے ساتھ پھر بیوی، یعنی ماں باپ کے بعد آپ کے مال کا خرچ کرنے کا یا جس پہ آپ خرچ کریں اور آپ مکلف ہیں وہ بیوی ہیں۔ اور رجال قوامون علی النساء، پھر رشتہ دار، پھر مسافر، قیدی، پھر ماں باپ ہے تو اگر بھائی بہنوں کو آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے ان کا درجہ بات کا ہے، پھر اسی طرح بچے ہیں بیوی کے ذریعے سے، اور رشتہ داروں میں مسکین اور یتیم۔ کیا پتہ چلا کہ اسلام آپ کے مال کو صرف آپ کے اوپر خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ اپنے مال کو دوسروں کے ساتھ خرچ کرو۔ اور اس کے بعد آیت 216، ہر انسان کے حالات اور فیصلوں کو جانچنے کی اہم آیت آگے اس میں آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تم پر جہاد فرض کیا گیا گو کہ وہ تمہیں دشوار معلوم ہوا یا تمہیں برا لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو، دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ زندگی کا اصول بنائیں، آپ کو مجھے زیادہ نہیں دکھتا، अल्लाह को जो चीज़ दिख रही होती है ये हमारे हक़ में ठीक है, उस पर राज़ी हो जाए। यानी बज़ाहर नज़र आने वाली अच्छी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती और अपोज़िट भी है, तो करना क्या है, राज़ी रहिए। अब आप देखिए कि जब आप किसी भी काम को करने के लिए ये नियत करते हैं ना कि मैंने उसको अल्लाह की रज़ा पे करना है, तो फिर उस पर राज़ी भी रहिए, अल्लाह ताला आपको राज़ी कर भी देगा। फिर आगे 217 हुरमत वाले महीने, इसका टॉपिक है। लोग आपसे हुरमत वाले महीनों की लड़ाई के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए इनमें लड़ाई करना सख्त गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, इसके साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना, वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना, अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है, फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। ये लोग तुमसे लड़ाई भड़ाई करते ही रहेंगे, यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर दें, और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं, इसी कुफर की हालत में मरें, इनके अमाल दुनियावी और उखरवी सब गारत हो जाएंगे, ये लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। दुआ कीजिए कि हमारी नस्लों में से भी कोई मुर्तद ना हो। कौन होता है मुर्तद? जो इस्लाम को छोड़ दे। आप कहेंगे इस्लाम को कोई छोड़ता है? जी, आज छोड़ रहे हैं लोग, क्योंकि अपने दीन का इल्म ना रहा तो नुकसान क्या हुआ कि असल इस्लाम को भी छोड़ने वाले बन गए और उसी के नतीजे में फिर अपने आप को दूसरी तरफ ले गए। हाँ, लेकिन कौन लोग हैं जो इस्लाम को नहीं छोड़ते? खूबसूरत आयत है, तदब्बुर का नुक्ता है इस एक आयत में। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कहते हैं ना, तो लिख लीजिए इस आयत के ऊपर एक टॉपिक, अल्लाह की रहमत किन कामों के करने पर मिलती है। इन अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। ये तीन काम माँ को करने पड़ेंगे। अगर आप इसको ज़रा आज पारे के थीम के साथ जोड़िए, हज़रत हाजरा ईमान वाली थी, बोलिए, हिजरत की उन्होंने अल्लाह के रास्ते में और जिद्दोजहद की, तो फिर क्यों ना उनके ऊपर अल्लाह की रहमतें हों। अल्लाह ने उस माँ के बच्चे की एड़ियों से जमजम का कुआं खुलवा दिया, ये माँ का तकवा था। एड़ी से जमजम नहीं निकला, माँ के अल्लाह पे राजी रहने पे निकला। आज की औरत को एक दिन खाने को ना मिले और उसके पास घर में एक महीने का खाना पड़ा हो, कहेगी मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, ना शुक्रपन की अलामत है। और याद रखिए, बीबी हाजरा के वो फेरे वो सिर्फ़ इस्माइल की प्यास बुझाने के नहीं थे, वो एक उम्मत की प्यास थी। आज की माँ को भी उसी तरह भाग दौड़ करनी पड़ेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीबी हाजरा यहाँ से इधर और उधर से इधर गई थी। उनकी तो बेचारी की फ़िक्र रहती कि कोई मेरे बच्चे को देख ले, मेरा बच्चा भूख से ना मर जाए, इसको कोई जानवर ना खा जाए। आज की माँ को फ़स्तबिकुल खैरात करना पड़ेगा। आज मेरी इस बात को समझ जाएं, कल से आप अपने आप को ना सिर्फ ये कि दीन लेने वालों में बल्कि अंसारुल्लाह में शामिल कराइए, फिर देखिए आपकी नस्लों की अल्लाह कैसे हिफाजत करता है। और मैं दुआ करूँगी जो साथी अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं इस वक्त भी और करते रहेंगे, अल्लाह ताला उनकी नस्लों की हिफाजत करे, उनके बच्चों के दीन ईमान को अल्लाह ताला महफूज रखे और उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे। फिर फरमाए, लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदा भी होता है, लेकिन इनका गुनाह इनके नफ़े से बहुत ज़्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें? देखिए, सहाबा की तसल्ली नहीं होती, खर्च करके भी पूछते थे, हमें बताएं कल हम क्या खर्च करें और क्या खर्च करें। तो आप कह दीजिए हाजत से ज़्यादा चीज़। अल्लाह ताला इस तरह से अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम सोच समझ रखो दीनी अमूर और दुनियावी अमूर में। और आपसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इनकी खैर ख्वाही बेहतर है, अगर तुम इनका माल अपने माल में मिला भी लो तो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नीयत हर एक को अल्लाह ताला खूब जानता है, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें मशक्क़त में डाल देता। बदनीयत और नेक नीयत हर एक को अल्लाह खूब जानता है। हम सबको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारी नीयतें दुरुस्त हो जाएं। आप देखिए कि नीयत बीज की तरह होती है, नीयत की हिफाज़त करके हम फल की हिफाज़त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मशक्क़त में डाल देता, यकीनन अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। क्या पता चलता है कि नीयतें छुपी होती हैं, ہم سب کو اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے. بعض دفعہ ہماری نیت کی خرابی کسی بھی کام کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اب آگے سے کچھ مسائل نکاح، طلاق، رضاعت اور اسی طرح سے معاشرتی زندگی کے ہیں. یاد رکھیے کہ یہاں پھر اس بارے کی تھیم کو بہت اہم مقام حاصل ہے. اگر ماں مشرکہ ہوگی تو بچہ کیسا ہوگا؟ آج یہاں تو نہیں لیکن ویسٹ میں رہنے والے کچھ لوگ اس مسئلے کے دوچار ہیں کہ بچے غیر مسلم عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ایسی عورت پھر اس نسل کی کیسے پرورش کرے گی. ابھی ٹاپک لکھ لیجئے، خوبصورت مشرکہ سے کم شکل و صورت والی مومنہ بہتر ہے، آیت 221، جس میں ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ مشرک عورتوں سے مومن مردوں کا نکاح کرنا. اور اسی طرح سے آج تو یہ اپوزٹ ہو گیا کہ عورتیں بھی غیر مسلم مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے روکتے ہیں. فرمایا، اور شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرکہ اچھی ہی لگتی ہو. اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. یا نوٹ کیجئے کہ مرد اپنی شادی خود کر سکتا ہے لیکن عورت اپنی شادی خود نہیں کر سکتی. ایمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. یا نوٹ کیجئے، لڑکیوں والے، بیٹیوں والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت دیکھ لیجئے کہ لڑکا مشرک تو نہیں، بے نمازی تو نہیں، رزق حلال کماتا ہے کہ نہیں، ورنہ یاد رکھیے کہ نسل خراب ہوگی. اور ایسی مائیں باوجود اپنی پوری کوشش کے اچھی نسلوں کو پیدا نہیں کر سکیں گی. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. نسان حرص لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے. یہاں عورتوں کے ایک انتہائی پرسنل میٹر کو پیش کر کے بتا دیا کہ قرآن میں ہر طبقہ فکر کے مسائل کا حل ہے. اور دوسری بات، اس میں پھر پارے کے تھیم کے ساتھ شوہر بیوی کے تعلق میں اگر کمی بیشی ہوگی، حلال کی حدوں سے گزر کر شوہر اگر حرام کی طرف چلا جائے یا اپنی بیوی کو کھیتی سمجھنے کی بجائے اس کو تتلی سمجھے، چاند کا ٹکڑا سمجھے اور اس کو سجا سنوار کر اپنے دوستوں اور مردوں میں لے جائے، تو ایسی عورت سے اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے. بچے ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ ماں ہیں نا، گھر سے نکلتے وقت ایک نظر خود کو دیکھا کریں کہ آپ کس رنگ روپ میں جا رہی ہیں. اور آپ کے ساتھ بیٹی آپ کو جس روپ میں دیکھ رہی ہے، کیا کل وہ بھی اسی میں نہیں جائے گی؟ انشاءاللہ اس آیت کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، آپ سن سکتے ہیں، جس میں اس چیز کو بہت خوبصورت بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے مرد کے لیے عورت کھیتی ہے. کھیتی سے فصل ملتی ہے، کھیتی میں محنت کا تصور ہے، کھیتی کو پانی دیا جاتا ہے. اس کے برعکس پھول کا رس چوسنا کیا ہے؟ بھمرا. تو یہ جو لیونگ ٹوگیدر کلچر ہے، لڑکیوں لڑکوں کا بغیر شادی کے ایک دوسرے سے شوق پورے کر لینا، وہ پھر کھیتی والا تصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے والا بنا دے. پھر آگے ٹاپک لکھیے، جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزکاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو. اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو. ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. تو آپ کے میرے لیے عمل کی بات، قسمیں نہیں کھانی بات بات پہ. یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے ساتھ صلح نہیں کراؤں گا. اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں آتا ہے، اگر کھا لیں تو توڑ دیجئے اور اس کا کفارہ دیجئے. بھلائی کے لیے بھی قسم توڑ دینا جائز ہے. قسم کھائے ہی نہ کریں، کھائیں تو سچی لیکن کسی کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ شرک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے. اب قسم کی ایک قسم طلاق, اور طلاق کا ایک ہلکا درجہ ایلا. یہاں سے طلاق کا مختلف درجے پہ ٹاپک, جس میں خلا بھی ہے, ایلا بھی ہے, اور پھر دو طلاق کے تین بھی ہیں, اس پہ ایک ٹاپک ہے نکاح سے طلاق تک. میں چاہوں گی سب ضرور سنیں. کیوں؟ ہر ہفتے میں دو تین صرف کونسلنگ کے جو کیسز ہیں اس میں طلاق کا ایشو ہوتا ہے. شادی ہو جاتی ہے, ہمیں یہ ایشوز نہیں پتہ ہوتے, اللہ نہ کرے نوبت آئے, لیکن بچیوں کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے. تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ وہاں سے سنیں گے ہم. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں, ان کی 4 مہینے کی مدت ہے, پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے, اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. طلاق کے بعد عدت ایک معروف بات ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ استبراء رحم, رحم خالی ہے. اسلام میں نسب کی اہمیت ہے, کس کا بچہ ہے, یہ بات بڑی اہم ہے. لہذا عورت کو ایک مرد کے نکاح سے نکلنے کے فوراً بعد دوسرے کے مرد کے نکاح میں جانے کی اجازت نہیں. اس درمیانی پیریڈ کو عدت کہتے ہیں, اور عدت کے دوران پتہ چل جاتا ہے پریگننسی ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے مرد کو ایک درجہ دیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے, عورت دے نہیں سکتی, کیونکہ نکاح بھی مرد نے کیا تھا اور سب خرچ بھی اس پہ مرد کا آتا ہے. آج ہمارا یہ پورا کانسٹیٹیوشن خراب ہے. شادی کا اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے, اس کو سنیے, سمجھیے. انشاءاللہ ہماری شادیاں ٹھیک ہو گئیں, ہماری نسلیں ٹھیک ہوں گی. ماؤں کے اپنے بچوں کے ساتھ رشتے خود بخود اچھے ہو جائیں گے اگر ہماری شادیاں ٹھیک طرح سے ہونے لگیں گی. اسی لیے اب آگے طلاق کی عدت کی کچھ باتیں. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہو اس کو چھپائیں. اگر انہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہو, ان کے خاوند اس مدت میں ان کو لوٹا دینے کے پورے حقدار ہیں. اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو, اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں, اچھائی کے ساتھ. ہاں, مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. طلاق کے احکامات ہیں یہ, اور طلاق کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا, آزاد کر دینا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. وہ طلاق جس میں مرد بغیر دوسری عورت کے شادی کیے یا بغیر عورت کی مرضی کے رجوع کر سکتا ہے, اس کی تعداد 2 ہے. اسی لیے فرمایا الطلاق مرتان, یہ طلاق کے 2 مرتبہ ہیں. پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا. اور تمہیں حلال نہیں, تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے بھی کچھ لے لو, یعنی حق مہر دیا ہوا ہے تو واپس نہیں لے سکتے, کوئی تحفے تحائف ہے تو نہیں لے سکتے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو. اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے, تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. اس آیت کا نام ہے خلا. خلا وہ ہوتا ہے جو عورت لیتی ہے, عورت کو پھر وہ چھوڑنا پڑتا ہے جو کہ اس نے لیا ہوتا ہے. اس پر دونوں پر گناہ نہیں, یہ اللہ کی حدود ہے, خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا, اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں, جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں, بشرطے کہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں, تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو, اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ. دیکھیے, اتنی ڈیٹیل سے تو نماز کا بھی طریقہ نہیں ہے قرآن میں. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رشتے جوڑ دیں اور رشتے توڑ دیں. یہ جملہ لکھ لیجیے آج, رشتے توڑنے اور رشتے جوڑنے کے بھی اصول اللہ نے بیان کر دیے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نہ آج رشتے صحیح جڑ رہے ہیں اور نہ صحیح ٹوٹ رہے ہیں. آپ وہ موضوع سنیں گے تو آپ کو یہ موضوع سمجھ آئے گا, ورنہ جلدی میں تو آپ کو پوری بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہم بہترین طریقے سے ان چیزوں کو فیوچر میں بھی سیکھ سکیں. اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو, اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی, اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت وہ پوری کر لیں, تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو. اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے, اللہ تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے. माएँ अपनी औलादों को 2 साल का मिल दूध पिलाएं। इसको नोट कीजिए, यह है माँ और बच्चे का रिश्ता। तीसरी मिसाल आपके लिए यही रखी गई थी, माँ का रिश्ता बच्चे से जुड़ता है पेट के अंदर। पेट से निकलने के फौरन बाद बच्चे को अजनबियत महसूस होती है, तो कहा 2 साल तक उसको इस फॉर्म में गोद में लेकर दूध पिलाओ कि उसको ऐसे लगे जैसे माँ के रहम में है। आज की माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं सिर्फ इसलिए कि फिगर ख़राब हो जाएगा, बाउंड हो जाएंगे, तो बच्चे को दूध ना पिलाना खुद अपने बच्चे को खुद से दूर करना है। फिर फरमाया कि ये उनके लिए है, माएँ अपने बच्चों को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं इनके ज़िम्मे इनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स उतनी ही तकलीफ़ दिया जाता है जितनी इसकी ताकत हो। माँ को इस बच्चे की वजह से या बाप को इसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर ना पहुँचाया जाए। वारिस पर भी इसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी से बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, जब तक कि तुम इनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो वो इनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की देखभाल कर रहा है। तलाक की सूरत में जब बच्चे भी साथ हों, उसके अहकामात वो शरीयत बताने वाली किताब में और आप आज पढ़ रहे हैं, यहाँ से देखिए कि इंसानी मामलात कितने हसास हैं। अल्लाह ताला में अपने मामलात के साथ साथ इंसानों के मामलात में भी अपने से डरने वाला बना दे। अब अगला टॉपिक लिख लीजिए, बेवगी की इद्दत। शोहर की वफात की सूरत में औरत कितनी इद्दत करेगी? तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियाँ छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक इद्दत में रखें, फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लें तो अच्छाई के साथ जो अपने लिए करें, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल से बाखबर है। तुम पर इस पर भी कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन इन औरतों से निकाह की बात कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर इनको याद करोगे, लेकिन इनसे पोशीदा वादे न कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अकदे निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म ना हो जाए पुख्ता ना करो। जान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म रखता है, तुम इससे खौफ खाते रहा करो। और ये भी जान लो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हिल्म वाला है। कितने लोग वॉलंटियरली, इस बारे में से भी अल्लाह के नाम और उसकी सिफ़ात को हाईलाइट करेंगे। माशाल्लाह, चलिए ये भी करने का काम है। क्या फ़र्क पड़ेगा? ये पड़ेगा कि हमारा दिन ब दिन अल्लाह ताला से रिश्ता जुड़ेगा और अल्लाह से मजबूत होगा कि उसके बंदों के साथ भी जुड़ेगा इंशाल्लाह। अगली आयत का टॉपिक लिखिए, रुखसती से पहले तलाक हो जाए तो क्या अहकाम है? अगर तुम औरतों को बग़ैर हाथ लगाए या बग़ैर मेहर मुकरर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, हाँ इन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा दो। खुशहाल अपने अंदाज से और तंग दस्त अपनी ताकत के मुताबिक दस्तूर के मुताबिक अच्छा फ़ायदा दे, भलाई करने वालों पर यह लाजिम है। और तुम अपनी औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि अगर तुमने इनको हाथ नहीं लगाया यानी अभी रुखसती का मौका नहीं आया और तुमने इनका महर भी मुकर्रर कर दिया तो मुकर्रर महर का आधा महर दे दो। यह और बात है कि वो ख़ुद माफ़ कर दें या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तुम्हारा माफ़ कर देना तकवा से ज़्यादा नज़दीक है और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। ऐन बीच में निकाह तलाक के मसाइल में नमाज का जिक्र, नमाजों की हिफाजत करो बिलखसूस दरमियान वाली नमाज की और अल्लाह ताला के लिए बादब खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार सही, हाँ जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह इसने तुम्हें इस बात की तालीम दी है जिसे तुम नहीं जानते। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं और वसीयत कर जाएं, इनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं। इस आयत का टॉपिक लिखिए, बेवगी की वो इद्दत जो अब मनसूख है। पहले 1 साल की इद्दत होती थी, अब 4 माह 10 दिन है, उसका तस्करा इसमें। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं और वो वसीयत करें, इनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं कि इन्हें कोई ना निकाले, हाँ अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। जो वो अपने लिए अच्छाई से करें, अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। तलाक वालियों को अच्छा फ़ायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। ऐसे अल्लाह रिश्ते जोड़ता है कि रिश्ता टूट भी रहे तो भी कुछ ना कुछ दे के तोड़ो ताकि दिल पे कुछ मरहम तो पड़ जाए। आम हुक्म थे, अल्लाह ताला ने हुस्न सलूक का हुक्म जब तलाक की सूरत में दिया तो शादीशुदा ज़िंदगी में शोहर बीवी का एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए, अल्लाह करे कि हम मुसलमान जो सब समझ जाएँ। اینڈ پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب آخر میں ایک واقعہ ہے جس کا تعلق انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ جڑے گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مسلمان جب مکہ سے مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ یہاں جنگیں بھی ہوں گی اور لڑائیاں بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے سنیے گا۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ ایسا بھی ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ہے کوئی ایسا؟ قرض حسن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے اور بچوں سے دور کر دیے گئے۔ نیت کا فرق تھا، یاد رکھیے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، بیوی بچوں کی محبت میں کر رہے تھے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ یہ عمل کا نقطہ لکھیے، آپ صرف وہ نیکی اینڈ تک کریں گے اپنی زندگی کے آخری دن تک جو اللہ کے لیے کریں گے، ورنہ ہر موقع پہ آپ خود بھی اور دوسرے بھی اسی چیز کا شکار ہوں گے کہ آپ اس نیکی کو آگے نہیں کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اور پھر کہے تو کیا ہوا؟ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ یہاں سے لیڈرشپ کوالٹیز دیکھیے گا، کسی کا چناؤ کس بنیاد پہ ہوگا؟ کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو ہم بہت زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ اسی کو تم پر چنتا ہے اور اسے علمی اور جسمانی، یہ دو خوبیاں لکھ لیں، علم میں پختہ ہو اور پرسنالٹی میں سٹرانگ ہو، ایسے شخص کو لیڈرشپ ملنی چاہیے ورنہ تو بات اور ہی بگڑ جائے گی۔ فرمایا اللہ نے اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی، بات یہ کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترقہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ جب حضرت تالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ نے تمہیں ایک نہر سے آزما لیا، جس نے اس میں پانی پی لیا وہ میرا نہیں، یہ دنیا کی نہر تھی، یاد رکھیے، جب بہت دنیا جمع ہو جاتی ہے تو اللہ کے دین کے تقاضے پورے نہیں کیے جا پاتے، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے سب نے پی لیا۔ حضرت تالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کئی دفعہ ایسا ہوا، چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا تالوت اور ان کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، آپ بھی مانگیے، ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دور میں اسی دعا کی ضرورت تھی مکہ سے نکل کر مدینہ جانے والے صحابہ کو، اور کیا آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو ضرورت نہیں؟ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی دعائیں مانگنے والا بنا دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دی اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دور نہ کر دے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ نے پڑھی، جنہیں ہم نے حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھا ہے، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہے۔ تو یہ تھا دوسرا پارا، اگر سم اپ کر دوں تو کیا سیکھا آپ نے میں نے اس پارے میں سے؟ کہ جب تک امت مسلمہ امت وسط ہونے کا حق ادا نہیں کرے گی، ایسی کوششیں نہیں کی جائیں گی جن کوششوں کے بعد نسلیں اللہ سے جڑی رہے امت کا حال نہیں بدلے گا۔ اور اسی طرح سے اس میں ہم نے یہ چیز بھی اپنے لیے سیکھ لی کہ اپنے آپ کو ہم نے ہر اس چیز کے اوپر لے کر چلنا ہے جو ہمارا اللہ سے بھی تعلق جوڑے، دوسروں کے ساتھ بھی جوڑے۔ اس پارے کی آیت تدبر آیت نمبر 218 ہے، نوٹ کیجیے گا اور اس پہ غور کریں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اور جو ماں کے ساتھ بچے کی محبت کا رشتہ ہے، اس پر ایک حدیث آج کی نوٹ کیجئے، صحیح بخاری حضرت انس بن مالک سے۔ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی تو انہوں نے ان کو 3 کھجوریں دیں، وہ کھجوریں لے کر اس نے اپنے بچوں کو تقسیم کر دیں، صرف ایک اپنے لیے رکھ لی۔ بچوں نے دونوں کھجوریں کھا کے پھر واپس ماں کی طرف دیکھا، اس نے اپنے حصے کی کھجور کو پکڑا، 2 حصوں میں بانٹا اور بچوں میں دے دیا، دونوں کو آدھی آدھی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ نے یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے کہا عائشہ اس میں تعجب کی، کیا بات ہے، اس عورت نے بچوں پر رحم کھایا، اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ تو ماں کی محبت بچے کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہے۔ آج کی دعا کیا ہے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے؟ کل کے پارے میں اس کی ایکسپلینیشن ہوگی۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ آپ چاہتی ہیں کہ اچھی مائیں ثابت ہوں تو اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کیجئے، جیسے حضرت مریم کی ماں نے اپنی بچی کو سپرد کیا تھا، آیت 35-36 سورہ آل عمران، اس قالت امرأت عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ سوال یہ کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو کس کے حوالے کیا ہوا ہے؟ ٹیلی ویژن کے، اسکرینز کے، اسکولوں کے؟ نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو دین کے لیے ڈیووٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پوری دعائیں تک پڑھیں، اس پہ ہم کل تھوڑی سی بات کریں گے، کیا رویے اپنانے ہیں؟ فاستبقوا الخیرات، کس رویے کو چھوڑنا ہے؟ بے صبری کو چھوڑنا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کرنا کیا ہے؟ صبر۔ دوسری بات، اپنے بچے کو قیمتی ترین چیز سمجھیے، آپ کے زیور سونے چاندی سے قیمتی آپ کا بچہ ہے، اپنی ترجیحات کو بدلیے، بچوں کو وقت دیجئے، اور اللہ کرے کہ آپ کے بچے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہیاں بن جائیں کہ دنیا میں ہماری ماں سے اچھی ماں کسی کی نہیں تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔